بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ سنیں گے پروگرام گرد و پیش، اس کے بعد سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام بزم دوستاں۔ بزم دوستاں کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت نشر ہوگا، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھے۔ گھر اور گھرانہ ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں سب سے پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ انقلابی جذبے کے تحت پابندیوں کو ناکارہ بنانے کی پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تہران کے خلاف سیاسی ہنگامہ آرائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس طرح سے ماضی میں اس طرح کے ہنگاموں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ہندوستان میں فوج میں بھرتی کی اسکیم کے خلاف نوجوانوں اور طلباء کے پرتشدد احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے ملکی ذرائع ابلاغ پر زور دیا ہے کہ وہ ایف اے ٹی ایف اجلاس کے بارے میں اندازوں کی بنیاد پر رپورٹنگ سے گریز کریں۔ اور غاصب سہونی فوجیوں نے اپنی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے 3 فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر ایران آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ انقلابی جذبے کے تحت پابندیوں کو ناکارہ بنانے کی پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ جمعہ کو تہران میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ رہبر انقلاب اسلامی شروع ہی سے انقلابی اقدامات کی ضرورت پر زور دیتے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انقلابی اقدامات کے ذریعے پابندیوں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ایران نے کہا کہ امریکی حکام آج اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی ناکام ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی انقلاب کامیابی اور پیش رفت کے راستے پر گامزن ہے، جبکہ امریکہ زوال کی جانب جا رہا ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے پابندیوں کو ناکام بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تعجب اس بات کا ہے کہ امریکی حکام ایک جانب ایران کے ساتھ سمجھوتے کی بات کرتے ہیں اور دوسری جانب پابندیوں میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تہران کے خلاف سیاسی ہنگامہ آرائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس طرح سے ماضی میں اس طرح کے ہنگاموں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ جس طرح سے ماضی میں تہران مخالف سیاسی ہنگامہ آرائیوں سے ہنگامہ کرنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، اسی طرح اب بھی انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے نطنز شہر کے اپنے دورے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے 20 برس کے دوران ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں ایران اور مغربی ملکوں کے درمیان بہت سے مذاکرات ہوئے ہیں، اور آئی اے اے کے معائنہ کاروں نے ایران کی پرامن ایٹمی تنصیبات کے بے شمار معائنے بھی کیے اور بالآخر جامع ایٹمی معاہدہ بھی طے پا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے میں یہ بھی طے پایا تھا کہ پی ایم ڈی کے دائرہ کار میں ایران کے ایٹمی سرگرمیوں کے خلاف ہر طرح کے الزامات کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کی بنیاد پر یہ بھی طے پایا تھا کہ چونکہ آئی اے اے کے معائنہ کاروں کو ایران کی ایٹمی سرگرمیوں میں کوئی انحراف نہیں ملا ہے، اس لیے اب پی ڈی ایم کا سلسلہ بند ہونے کے بعد ایران مخالف پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور جواب میں ایران نے بھی قبول کر لیا تھا کہ وہ اپنی ایٹمی سرگرمیاں کسی حد تک محدود کر دے گا اور ساری سرگرمیاں ایجنسی کی نگرانی میں انجام پائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ البتہ اس کے لیے یہ بنیادی شرط تھی کہ سابقہ الزامات کا سلسلہ پوری طرح بند اور پابندیاں مکمل طور پر ختم کر دی جائیں گی۔ ہندوستان میں فوج میں بھرتی کی اسکیم کے خلاف نوجوانوں اور طلباء کے پرتشدد احتجاجی مظاہرے آج بھی جاری رہے اور سکندر آباد میں پولیس کی فائرنگ میں ایک نوجوان کی موت ہو گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق فوج میں بھرتی کی اگنی پتھ نامی اسکیم کے خلاف ہندوستانی نوجوانوں اور طلباء کے احتجاجی مظاہرے شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور آج بھی بہار اور تلنگانہ جیسی ریاستوں میں کئی ٹرینوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے ملکی ذرائع ابلاغ پر زور دیا ہے کہ وہ ایف اے ٹی ایف اجلاس کے بارے میں اندازوں کی بنیاد پر رپورٹنگ سے گریز کریں۔ سوشل میڈیا نیٹ ورک ٹویٹر پر جاری کیے جانے والے اپنے ایک پیغام میں ہنا ربانی کھر نے لکھا ہے کہ ایف ٹی ایف برلن اجلاس کے بعد اس کے نتائج کا باضابطہ اعلان کرے گا، لہذا اس سے پہلے قیاس آرائیوں پر مبنی رپورٹیں شائع نہ کی جائیں۔ قابل ذکر ہے کہ ایف اے ٹی ایف کا اجلاس جرمنی کے دارالحکومت برلن میں ہو رہا ہے، جس میں ہنا ربانی کھر پاکستانی وفد کی قیادت کر رہی ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ کراچی میں قومی اسمبلی کی نشست این اے 240 لانڈھی میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں متحدہ قومی موومنٹ نے سخت مقابلے کے بعد الیکشن جیت لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ کے محمد ابو بکر 10,683 ووٹ لے کر کامیاب رہے ہیں، جبکہ ان کے قریبی حریف تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار شہزادہ شہباز کاشف قادری نے 10,618 ووٹ حاصل کیے اور وہ دوسرے نمبر پر رہے۔ مہاجر قومی موومنٹ کے رفیع الدین کو 8,300 اور پیپلز پارٹی کے ناصر رحیم کو 5,248 ووٹ ملے۔ صوبائی الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ پولنگ کا ٹرن آؤٹ محض 8.32% رہا ہے۔ اس سے پہلے جمعرات کو پولنگ کے دوران لانڈھی میں فائرنگ کے واقعات میں ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ افغانستان کے قومی مزاحمتی محاذ نے طالبان حکومت کے ایک فوجی ہیلی کاپٹر کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ طالبان حکومت کے فوجی ہیلی کاپٹر کو مار گرانے کا دعویٰ سابق جہادی لیڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کی سرکردگی میں قائم قومی مزاحمتی محاذ کے ترجمان کے ترجمان صبغت اللہ احمدی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک کے ذریعے کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ قومی مزاحمتی محاذ نے جمعرات کی شام وادی پنشیر میں طالبان فوج کا ایک ہیلی کاپٹر مار گرایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہیلی کاپٹر پر سوار 4 افراد کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ تاحال طالبان حکومت اور مقامی عہدیداروں کی جانب سے اس خبر پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ طالبان انتظامیہ اس سے پہلے مخالفین کے حملوں کی تردید کرتی رہی ہے۔ وادی پنشیر پر طالبان کے تسلط کو کئی ماہ گزر جانے کے باوجود قومی مزاحمتی محاذ کی جانب سے اس علاقے میں مزاحمت کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے اپنی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے غرب اردن کے شہر جنین میں 3 فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ فلسطین کے میڈیا ذرائع نے خبر دی ہے کہ غاصب صہیونی فوجیوں نے آج غرب اردن کے شہر جنین کے مشرقی علاقے میں فلسطینیوں پر حملہ کر کے 3 فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا، جبکہ اسرائیلی فوجیوں کے حملے میں 8 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بھی صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں 3 فلسطینیوں کی شہادت کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ اس حملے میں 8 فلسطینی بری طرح زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی میڈیا نے شہید ہونے والے فلسطینیوں کے نام برا الحلو، لیس ابو سرور، لیس ابو سرور اور یوسف صلاح بتائے گئے ہیں۔ صہیونی فوجیوں کی وحشی گری کے جواب میں فلسطینی گروپوں نے بھی کہا ہے کہ وہ ان فلسطینی شہداء کے خون کا انتقام ہر حال میں لیں گے۔ بحرین کے عوام نے سیاسی قیدیوں کی حمایت میں مظاہرے کیے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق بحرینی عوام ایک بار پھر سڑکوں پر اترے اور سیاسی قیدیوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ بحرین کے کئی علاقوں میں ہونے والے مظاہروں میں شریک بحرینی شہری شاہی حکومت کی جیلوں میں بند تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر اور پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر شاہی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف نعرے درج تھے۔ بحرین میں فروری سن 2011 سے خاندانی آمریت کے خلاف عوامی تحریک جاری ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سن 2011 سے اب تک تقریباً 5,000 سے زیادہ لوگوں کو سیاسی مخالفت کی بنا پر گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق آبادی کے تناسب کے لحاظ سے بحرین میں سیاسی قیدیوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ روسی فوج نے یوکرین میں لڑنے والے 2 سابق امریکی فوجیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ خارکیف سے گرفتار ہونے والے سابق امریکی فوجیوں کے نام رابرٹ دروک اور انڈی تائی بتائے جاتے ہیں۔ جنگ یوکرین کے آغاز کے بعد سے گرفتار ہونے والے یہ پہلے امریکی شہری ہیں۔ اس سے پہلے روزنامہ انڈیپینڈنٹ نے بتایا تھا کہ یوکرین جنگ میں شرکت کے لیے جانے والے 2 امریکی شہریوں کے اہل خانہ نے صدر جو بائیڈن سے مدد کی اپیل کی ہے۔ سب سے پہلے سی این این نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ 2 امریکی فوجی خارکیف کے علاقے سے لاپتہ ہو گئے ہیں اور خدشہ ہے کہ انہیں روسی فوج نے گرفتار کر لیا ہو۔ جنگ یوکرین کے دوران 2 امریکی فوجیوں کی گرفتاری کی خبریں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب روسی حکام بارہا کہہ چکے ہیں کہ انہیں یوکرین میں امریکہ اور یورپ کی نیابت میں لڑی جانے والی جنگ کا سامنا ہے۔ امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادی جنگ یوکرین میں براہ راست مداخلت سے گریز کر رہے ہیں، تاہم دنیا بھر سے جنگجو ہتھیار اور ایندھن کی سپلائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں جنگجو اور ہتھیار بھیج کر حالات خراب کرنا ہے امریکہ اور نیٹو کا دنیا کے مختلف حصوں میں جنگجو اور ہتھیار بھیج کر حالات خراب کرنا امریکہ اور نیٹو کا پرانا حربہ ہے، اور اس سے پہلے یہ نسخہ افغانستان، عراق اور شام میں بھی استعمال کر چکے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، گرد و پیش میں عالمی خبروں کے بعد اب ایک رپورٹ پیش خدمت ہے۔ ہندوستان میں فوج میں بھرتی کی اسکیم کے خلاف نوجوانوں اور طلبہ کے پرتشدد احتجاجی مظاہرے آج بھی جاری رہے، اور سکندر آباد میں، جو تلنگانہ ریاست میں واقع ہے، وہاں پولیس کی فائرنگ میں ایک نوجوان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق فوج میں بھرتی کی اگنی پتھ اسکیم کے خلاف ہندوستانی نوجوانوں اور طلباء کے احتجاجی مظاہرے شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد قاسمی۔
ہندوستان کی مرکزی حکومت اگرچہ فوج میں بھرتی کی اس اسکیم کو اہم اصلاحی اسکیم بتا رہی ہے، اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کا کہنا ہے کہ اس اسکیم سے بڑی تعداد میں نوجوانوں کو فائدہ ہوگا، لیکن طلباء کے علاوہ اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے بھی اس اسکیم کی مخالفت کی اور کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی ملک کے عوام کے موڈ کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ پیر کو شروع کی گئی اس اسکیم کے تحت تقریباً 50,000 طلبہ کو 4 سال کے لیے فوج میں بھرتی کیا جائے گا، جس کے بعد ان میں سے صرف 25% کو 15 سال کے لیے فوج میں دائمی طور پر نوکری دی جائے گی اور 75% ریٹائر کر دیے جائیں گے۔ اس اسکیم کے تحت فوج میں بھرتی کی عمر 17.5 سال سے 21 سال تک رکھی گئی تھی، لیکن اب تقرری کی آخری عمر 21 سال سے بڑھا کر 23 سال کر دی گئی ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
سامعین، یہ تھے دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔ اور اب پیش خدمت ہے ایک سیاسی تبصرہ۔ شامی حکومت کا کہنا ہے کہ دہشت گردانہ جنگ اور ترکی اور امریکہ کا غاصبانہ قبضہ شامی عوام کے مصائب و آلام میں روز افزوں اضافہ کر رہا ہے۔ اس کے باوجود یہ دونوں ممالک شام میں اپنا غاصبانہ قبضہ جاری رکھنے پر اڑے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بسام سباغ نے معذوروں کے حقوق سے متعلق ایک اجلاس میں کہا کہ شام کے خلاف مغربی ملکوں کے خود سرانہ اقدامات کی وجہ سے شامی حکومت معذور اور ضرورت مند افراد کو ضروری خدمات نہیں پہنچا پا رہی ہے، یا خدمات رسانی کا عمل کافی سست روی سے انجام پاتا ہے۔ شامی مندوب نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ معذور افراد کے حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے کنونشن کو شام نے سن 2009 میں منظوری دے دی تھی، اور جو اقوام متحدہ کے کنونشن کے ہی مطابق ہے، پھر بھی اس پر پوری طرح کام نہیں ہو پا رہا ہے۔ کہا کہ شام کے قانون نے اس سلسلے میں ہر طرح کی تفریق کو مسترد کر دیا ہے۔ شامی مندوب نے کہا کہ شامی حکومت اس سلسلے میں اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ پورا تعاون کر رہی ہے۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ ترک فوج نے شام کے دوسرے بڑے شہر حلب کے شمال میں واقع ایک علاقے میں بھاری فوجی ساز و سامان روانہ کیا ہے۔ شامی ذرائع کا کہنا ہے کہ ترک فوج کا ایک بڑا قافلہ توپ، ٹینک اور بکتر بند گاڑیوں کے ہمراہ شام کے صوبہ ادلب کی شمالی گزرگاہ باب السلامہ سے حلب کے شمالی علاقے غصن الزیتون میں داخل ہوا ہے۔ ادھر شمالی رقہ سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ترک فوج اس علاقے پر اپنے توپ کے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شام کے شمالی علاقوں کے باشندے ترکی اور اس کے حمایت یافتہ گروہوں کے حملوں اور خطرات سے پوری طرح تنگ آ چکے ہیں، اور انہوں نے بارہا سڑکوں پر اتر کر ترک فوج کی شام سے واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ شامی حکومت نے بھی بارہا امریکہ اور ترکی کی فوجی موجودگی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان فوجیوں کے فوری انخلا کا مطالبہ کیا ہے۔ شام کا بحران سن 2011 میں امریکہ اور اس کے علاقائی اتحادیوں خاص طور سے سعودی عرب کے ذریعے شروع کیا گیا تھا، جب ان ملکوں نے دنیا کے مختلف ممالک کے دہشت گردوں کو مسلح کر کے شام روانہ کیا تھا، لیکن شامی فوج اور عوام کی استقامت، روسی فوج کی مدد اور ایران کی فوجی مشاورت سے شام نے دہشت گرد گروہوں خاص طور سے داعش اور جبہت النصرہ کی کمر توڑ دی ہے اور باقی بچے گروہوں کا بھی صفایا کیا جا رہا ہے۔ اس پورے عرصے میں امریکہ، سعودی عرب، اسرائیل اور ترکی نے شام میں جنگ کے شعلے بھڑکائے رکھنے کی پوری کوشش کی، جس کے نتیجے میں دسیوں لاکھ شامی باشندے بے گھر ہوئے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، جو لے کے شفاعت کا، جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے۔ تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے، تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے۔ کرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے، مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے۔ بدام داماں دیکھا ہے جسے تم نے محبت کی نظر سے دیکھا ہے جسے تم نے محبت کی نظر سے دیکھا ہے جسے تم نے محبت کی نظر سے
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 27 خرداد 17 ذی القعدہ اور 17 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سترہ جون سن 1576 عیسوی کو ہسپانوی سامراج کے خلاف ہالینڈ کی تحریک آزادی کے سربراہ ولیم دی سوائنٹ نے ہالینڈ کی آزادی کا اعلان کیا. یہ تحریک 1568 میں شروع ہوئی جس کی روح سے ہالینڈ کے 7 صوبے ایک ملک کی تشکیل کے لیے متحد ہو گئے, لیکن ہالینڈ کی آزادی کے اعلان کے باوجود ہسپانوی فوج نے اس ملک کے عوام کو کچلنے کا سلسلہ جاری رکھا, یہاں تک کہ 1609 میں ولندیزی عوام کے قائدین اور شاہ اسپین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو ہسپانیہ کی طرف سے ہالینڈ کی آزادی کو تسلیم کرنے کے مترادف تھا. ہالینڈ براعظم یورپ کے شمال مغرب میں بحیرہ شمال کے ساحل پر واقع ہے. اس کا رقبہ تقریباً 42,000 مربع کلومیٹر ہے. جرمنی اور بیلجیم سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں اور ملک کا طرز حکومت آئینی بادشاہت ہے. سترہ ذیقعد سن 1355 ہجری قمری کو آیت اللہ العظمیٰ شیخ عبد الکریم حائری یزدی نے وفات پائی. وہ ایران کے شہر یزد میں پیدا ہوئے. آپ نے قم میں اعلیٰ دینی تعلیم کے مرکز حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی. آیت اللہ حائری یزدی ابتدائی تعلیم مکمل کر کے عراق گئے, جہاں اس دور کے ممتاز علماء اور اساتذہ سے کسب فیض کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے. عراق سے واپس آ کر انہوں نے ایران میں اعلیٰ دینی تعلیم کے ایک مرکز کی ضرورت محسوس کی اور سن 1340 ہجری قمری میں ایران کے شہر قم میں حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی, جس نے بہت جلد ترقی کے مراحل طے کیے اور آج دنیا کے انتہائی اہم علمی مراکز میں شمار ہوتا ہے. آیت اللہ حائری یزدی کے ممتاز شاگردوں میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے. ان کی متعدد تالیفات میں کتاب الرضا, کتاب الصلاۃ اور کتاب المواریث خاص طور سے قابل ذکر ہیں. سترہ جون سن 1925 عیسوی کو جینوا میں کیمیاوی اور جراثیمی ہتھیاروں کے استعمال پر پابندی کے معاہدے پر دستخط کیے گئے. اس معاہدے میں جنگ میں ہر قسم کے جراثیمی ہتھیار اور مہلک کیمیاوی گیسوں کے استعمال کو غیر قانونی قرار دیا گیا. شروع میں اس معاہدے پر 29 ملکوں نے دستخط کیے اور بعد میں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا. اس معاہدے کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی تھی کہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی نے وسیع پیمانے پر کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے تھے. اس معاہدے کے بعد بھی ملکوں نے یہ ہتھیار استعمال کیے, چنانچہ امریکہ نے ویتنام کی جنگ اور عراق نے ایران پر مسلط کردہ جنگ کے دوران کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے, تاہم دونوں ہی ملکوں کے خلاف اقوام متحدہ کی جانب سے کوئی مؤثر تادیبی کارروائی نہیں کی گئی۔ سترہ جون سن 1944 کو جزیرہ آئس لینڈ کے عوام نے ڈنمارک سے آزادی حاصل کی۔ 10ویں صدی عیسوی تک آئس لینڈ ایک آزاد ملک تھا، لیکن بعد میں یہ ناروے کا حصہ بنا اور پھر ڈنمارک کے قلمرو میں شامل ہوا۔ 1874 میں ڈنمارک نے آئس لینڈ میں قانون ساز اسمبلی کے قیام کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد کے برسوں میں آئس لینڈ کو مزید سیاسی حقوق حاصل ہو گئے اور 1918 میں اس کو ڈنمارک کے ساتھ متحد ہونے والے ایک خود مختار ملک کی حیثیت مل گئی۔ 1944 میں عوامی ریفرینڈم کے ذریعے ان دونوں ممالک کا اتحاد ختم کیا گیا اور آئس لینڈ ایک آزاد ملک بن گیا۔ 5 سال کے بعد یعنی 1949 میں آئس لینڈ کو نیٹو کی رکنیت حاصل ہو گئی۔ آئس لینڈ کا طرز حکومت جمہوری ہے، اس کا رقبہ 1,02,000 مربع کلومیٹر ہے اور شمال مغربی یورپ میں بحر اوکیانوس میں واقع ہے۔ ستائیس خرداد سن 1358 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران کی ترقی و خوشحالی اور خود کی حفاظت، خصوصاً دیہی علاقوں سے غربت اور محرومی کے خاتمے کے لیے آبادکاری کے مقصد سے جہاد سازندگی ادارے کی تشکیل کا حکم جاری فرمایا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل میں عوام کے مختلف طبقات، خصوصاً اسکول اور یونیورسٹی کے طلباء، دیندار نوجوان، ماہرین اور تعلیم یافتہ افراد پسماندہ علاقوں کی تعمیر نو اور ملک سے غربت و افلاس کو دور کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ جہاد سازندگی ایک انقلابی ادارہ ہے جس نے لوگوں کی مشارکت اور تعاون سے بنیادی قسم کے رفاہی ترقیاتی کاموں کے ذریعے ملک کے اکثر محروم اور پسماندہ علاقوں کی تقدیر بدلنے میں نہایت ہی مؤثر کردار ادا کیا۔ حتیٰ دوران جنگ فرنٹ لائن پر اس ادارے کے جوان دشمن کی گولہ باری کے دوران دمدموں اور مورچوں کی تعمیر میں اپنی طاقت اور صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں۔ اس وقت جہاد سازندگی کو وزارت زراعت سے ملا کر وزارت زرعی جہاد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجئے اب سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں۔
رحمان رحیم، عزیز سامعین کی خدمت میں پروگرام بزم دوستاں لے کے تہران ریڈیو سے حاضر خدمت ہیں میں ناہید انوری
اور حسین تقوی۔
ہمارا سلام قبول کیجیے سامعین۔ جی ہاں، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھے ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے۔
جی ہاں بالکل، یہ پروگرام ایسا ہے کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، اکثر سامعین اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ بزم دوستاں پروگرام ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ سنتے ہیں، اور خاص طور پر جب سامعین دوستوں کی بات آتی ہے اور ان کے محبت نامے پڑھے جاتے ہیں، یقینی طور پر جن کے خط پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں، ان کو بڑا اشتیاق ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو تحریر ہے اس کو ریڈیو تہران سے سنیں، یا کوئی آڈیو پیغام بھیجتا ہے تو اس پیغام کو سننے کا مشتاق رہتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ دوستوں کے لیے یہ پروگرام ایک کنبے کے مانند ہے جو محبتیں بکھیرتا ہے اور تمام سامعین کو جوڑے ہوئے۔ دیکھیں باجی کتنا اچھا ہے، اس بزم دوستاں میں ہم ہندوستان سے کوئی خط ہوتا ہے اس کو شامل کرتے ہیں، پاکستان سے کوئی خط ہوتا ہے اس کو شامل کرتے ہیں، دور دراز علاقے کا کوئی شہری ہے اس کا خط ہمارے پاس آیا اس کو شامل کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک پروگرام کے ذریعے سے تمام سامعین جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور بزم دوستاں پروگرام جو ہے وہ سنتے ہیں۔ ہمارے عزیز دوست جناب عبد الغفور قیصر صاحب نے اپنے ایک پیغام میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جس طریقے سے آپ بزم دوستاں پڑھتے ہیں اس طرح ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی مثلاً ایک بیٹھک ہو اور جس میں بہت سارے لوگ جمع ہوں اور ہم آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔
اسی وجہ سے تو ہم نے اس پروگرام کا نام بزم دوستاں
رکھا ہے۔ اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بزم دوستاں پروگرام میں نے ریڈیو پہ سنا لیکن بعد میں دوبارہ آرکائیو پہ جا کے سنتا ہوں چونکہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے بزم دوستاں پروگرام سننے کے لیے۔
یہ آپ کی وجہ سے میرے بھائی؟
نہیں، بہرحال جو ہے اس میں بزم دوستاں ایک طویل عرصے سے ریڈیو تہران کا ایک بہت ہی مقبول پروگرام ہے۔ اس میں بہن زہرا زیدی جو ہے وہ بھی رہی ہیں، مرحوم ساجد رضوی صاحب جو ہے وہ بھی اپنی مسرتیں جو ہیں، محبتیں جو ہیں، مسکراہٹیں جو ہیں وہ بکھیرتے رہے ہیں۔ جناب اسفر کاظمی صاحب جو ہیں وہ بھی اس کے میزبان رہے ہیں۔ بڑے بڑے نام ہیں ریڈیو تہران کے، جو ہم اپنے ہاشم علی بھائی جو ہیں وہ بھی اس پروگرام کا جو ہے وہ حصہ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام افراد جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے تئیں اس بزم کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے، اور اب یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ میں سامعین کو اور آپ جو ہے سامعین کو اس پروگرام میں جو ہے وہ جوڑے ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ باجی کسی کی شخصیت کی وجہ سے رکتا نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور زندگی کا جو پہیا ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم سب جو ہیں ایک دوسرے کی محبتوں کے محتاج ہیں، اور جتنی محبتیں بکھیریں گے اتنی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام سامعین کو صحت و سلامتی و تندرستی، ترقی و پیش رفت عطا فرمائے۔ جی آج آپ کیا لے کر آئی ہیں؟
جی ہاں، آج بھی حسب معمول گزشتہ پروگرام کی طرح ہمارے سامعین نے اتنے محبت سے ہمیں اپنے پیغامات ارسال کیے ہیں اور خطوط ارسال کیے ہیں، تو یہ پروگرام تو پتہ ہی ہے بزم دوستاں میں جو ہماری بیٹھک ہے، تو وہ میں اور آپ تو اپنی جگہ، لیکن اصل جو ہے ہمارے سامعین ہیں۔
بالکل، اس لیے کہ آواز کے ذریعے سے اور اپنے پیغام کے ذریعے سے سامعین کو ریڈیو کے ساتھ جوڑے رکھنا بھی ایک مہارت کا کام ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم سامعین کے دلوں تک اپنی بات کو جو ہے وہ پہنچا دیں۔ جی
جی ہاں، چلے زیادہ یہاں پر ہم اپنے سامعین کو نہیں رکھیں گے کہ وہ انتظار کرتے رہیں کہ بھئی ہمارے خط کب پروگرام میں شامل کیے جائیں گے، بس یہ دونوں باتیں کیے جا رہے ہیں۔ چلیں، یہاں پر ایک خط ہمیں ارسال کیا ہے سیف اللہ صاحب نے، پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر جیکب آباد سے۔
جی، سیف اللہ ابڑو صاحب۔
ابڑو صاحب، سوری میں نے ابڑو پڑھنا میں یہاں بھول گئی۔ ریڈیو تہران کا پرانے سامع ہوں، ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں، لیکن خط لکھنے میں کوتاہی ہی رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عرصے سے ڈاک کا نظام مکمل طور پر ناکارہ سا ہو گیا ہے۔ پوسٹ باکس ایک زمانے میں ہر اہم مقام پر نصب ہوا کرتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو خط ارسال کرنا ہے تو پوسٹ آفس کا ہی رخ کرنا پڑے گا، جو ایک مشکل کام ہے، لیکن اب واٹس ایپ کے ذریعے یہ مشکل ختم ہو گئی ہے، فقط خط لکھنے والے چاہیے۔ لیکن خط لکھنے کا رواج بھی کم ہو گیا ہے۔ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں، اور ریڈیو تہران کی نشریات میں ایک تسلسل ہے جو مجھے بہت پسند ہے۔ آگے چل کے انہوں نے لکھا ہے کہ ہر پروگرام سامعین کی توجہ کا باعث ہے اور ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ مجھے مجموعی طور پر ریڈیو تہران کے ہر پروگرام کو سننے میں مزہ آتا ہے۔ آپ کی نشریات اب میں موبائل ویب کے ذریعے سنتا ہوں، آواز کی کیفیت نہایت ہی اچھی ہوتی ہے۔ ویسے میرے پاس ریڈیو بھی ہے، لیکن ریڈیو کی آواز کبھی کبھار کافی خراب ہو جاتی ہے۔ سب دوستوں کو سلام، میرے خط کے پروگرام بزم دوستاں میں ضرور شامل کیجیے گا۔
جی جناب سیف اللہ بڑو صاحب، جیکب آباد سندھ پاکستان سے آپ نے یہ خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا۔ آپ نے مشکلات بھی بیان کی، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے باجی ایسا لگ رہا ہے کہ خط لکھنے سے بچنے کا راستہ بھی انہوں نے جو ہے نا وہ تلاش کر لیا۔ یہ بھی لکھا کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی میسر نہیں ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن خط لکھنے کا رواج اب کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے رواج اور عادت، یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر آپ ایک اچھی اور ایک جو ہے وہ پسندیدہ روایت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ محنت جو ہے وہ کرنی پڑے گی اور خط لکھنے کا رواج درست ہے کہ کم ہو گیا ہے, لیکن یہ خود ایک پسندیدہ عمل ہے اور تحریر جو ہے انسان کے اندر صلاحیتیں پیدا کرتی ہے, اور جتنا انسان لکھتا ہے اس کے اندر اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ تبدیلیاں اور نکھار جو ہے وہ پیدا آتا ہے. جناب سیف اللہ بڑو صاحب, ریڈیو تہران کی نشریات سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور آپ نے لکھا کہ ریڈیو تہران کی نشریات میں ایک تسلسل ہے. جی ہاں, ریڈیو تہران ایک قدیمی ریڈیو اسٹیشن ہے, 40 سال سے زیادہ عرصے سے یہ جو ہے وہ اپنی سرگرمیوں کو انجام کیے ہوئے ہے, اور ان 4 اشروں کے دوران ریڈیو تہران نے اپنی روایتی نشریات کو برقرار رکھا ہے. تلاوت قرآن مجید, نعت رسول مقبول اور اسی طریقے سے قرآنی اور اسلامی پروگراموں کو نشر کیا جانا, اخلاقی موضوعات پر پروگرام نشر کرنا, سیاسی حالات و تجزیے, یہ ہمارے ریڈیو کی ایک ممتاز خصوصیت ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ریڈیو تہران سے آج بھی سامعین جڑے ہوئے ہیں. بہرحال بہت شکریہ, بہت نوازش کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا, ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا. واجی بات انہوں نے ویسے صحیح لکھی ہے, ایک زمانہ تھا کہ جب گلی نکڑ پر جو ہے وہ پوسٹ باکس ہوا کرتے تھے اور جو ہے وہ ڈاکیا ہر دوسرے تیسرے دن آ کے خط جو ہے وہ لے جایا کرتا تھا, اور جن کو خط کا انتظار ہوتا تھا وہ ڈاکیے کو دیکھتے تھے شاید ہمارے گھر کی طرف بھی وہ آئے, اور ایک جو ہے وہ ایک لطیف اور ایک اچھا احساس خط کے ذریعے سے جو
ہے مجھے خود بھی یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے اور پاکستان میں تھے اور ہمارے جو فیملی ممبرز جو فارن کنٹریز میں کسی اور دوسرے مختلف ممالک میں ہوتے تھے, تو ہمیں بھی ہمیشہ یہی انتظار رہتا تھا کہ ابھی ڈاکیا آئے گا, گھر کی بیل بجائے گا, کھٹکھٹائے گا دروازہ اور خط لے کر آئے گا.
بڑا اچھا سا لگتا تھا,
بہت اچھا لگتا تھا.
کارڈ جو ہے وہ بھیجے جاتے تھے اور جو ہے دوستوں کو اس حوالے سے یاد رکھا جاتا تھا. ویسے میں جو ہے وہ یہاں پر ایک پیغام کے حوالے سے ضرور کہوں گا, مناسبتوں پر جو ہے وہ کارڈز کا ارسال کیا جانا بھی جو ہے وہ محبتوں میں اضافہ کرتا ہے, اور جب کارڈ انسان کو ملتا ہے تو دل انسان کا باغ باغ ہو جاتا ہے. بہرحال باتیں ہم زیادہ نہ کریں, خط بھی جو ہے وہ موجود ہیں.
جی اگلا خط کس نے لکھا ہے؟ یہاں پر یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے فدا حسین شیرازی صاحب نے, پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر ٹھٹا سے. لکھتے ہیں کہ پروگرام بزم دوستہ میں ہمارے شہر کا ذکر خیر ہوا, میرے کزن بھائی عباس شیرازی کا خط پروگرام میں شامل کیا گیا, بہت اچھا لگا, ہم بھی آپ کے پرانے سامع ہیں, پروگرام کو سنتے بھی ہیں اور دوستوں میں ریڈیو تہران کو متعارف بھی کرواتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے شہر میں ریڈیو تہران سننے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوا کرتی تھی, لیکن آہستہ آہستہ لوگوں میں ریڈیو کا شوق کم دکھائی دے رہا ہے, لیکن ریڈیو سننے والے آج بھی بڑے شوق سے ریڈیو سنتے ہیں. گاؤں گوٹھوں میں آج بھی ریڈیو بہت مقبول ہے اور بڑی تعداد میں لوگ ریڈیو سے استفادہ کرتے ہیں. ریڈیو تہران سے نشر ہونے والا حالات حاضرہ کا پروگرام گرد و پیش مجھے بہت پسند ہے اور میں پابندی کے ساتھ اس کو ضرور سنتا ہوں, جبکہ دیگر معلوماتی پروگرام اور خصوصی پروگرام کا سلسلہ بھی ریڈیو تہران کا خاصہ ہے.
جی جناب فدا حسین شیرازی صاحب, ٹھٹا سندھ پاکستان سے آپ نے یہ خط ارسال کیا, آپ کے کزن جناب عباس شیرازی صاحب کا خط پچھلے پروگراموں میں شامل کیا گیا, اور باجی یہی میرے خیال سے سبب بنا کہ جب جناب فدا حسین صاحب نے دیکھا کہ بھائی عباس شیرازی صاحب خط لکھ رہے ہیں تو ان کو بھی ایک شوق پیدا یقیناً جو ہے وہ ہوا ہوگا, اور انہوں نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے. اور ریڈیو تہران جناب فدا حسین شیرازی صاحب کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہے. ویسے شیرازی فیملی ٹھٹا کی عرصے دراز سے ریڈیو کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور ہمیشہ جو ہے ان کے فیملی کے ممبران کے خطوط جو ہیں وہ ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں, اور ریڈیو تہران ٹھٹا میں ایک جو ہے وہ مقبول ریڈیو اسٹیشن کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے, جبکہ چند صحافی حضرات بھی ٹھٹا سے ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور وہ بھی ریڈیو تہران کو خط لکھتے ہیں. لسنرز کلب بھی وہاں موجود ہیں, اور ریڈیو کے شائقین جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں. بہت شکریہ جناب فدا حسین شیرازی صاحب, آپ کا ریڈیو کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ, اور پروگرام گرد و پیش آپ کو پسند آیا. پروگرام گرد و پیش ہماری شام کی نشریات کا ایک مقبول پروگرام ہے جس میں خبریں، تبصرے اور انٹرویو نشر کیے جاتے ہیں۔ دہلی، اسلام آباد سے رپورٹیں بھی پروگرام میں شامل ہوتی ہیں، اور ایک سیاسی پروگرام مکمل جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، ڈیڑھ گھنٹے کی نشریات
پیکج
ہے۔ جی بالکل، پیکج ہے، اور سامعین بڑے شوق سے اس کو سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ جناب فدا حسین شیرازی صاحب کا ہم ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔
بہت خوب، جی ہاں، یہاں پر حسین تقوی صاحب یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے مرزا مشتاق علی صاحب۔ لکھتے ہیں کہ امید ہے ہمیشہ کی طرح حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے خط کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہی تو ہے کہ سامعین ریڈیو تہران کو خط لکھنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ آپ سامعین کے خطوط اور پیغامات کے جوابات نہایت ہی محبت سے دیتے ہیں، یہ آپ کے لیے کہا ہے انہوں نے۔ دوستوں کے درمیان ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے بات چیت ہوا کرتی تھی، لیکن کچھ عرصے سے ملاقاتوں کے سلسلے پابندی سے نہیں رہے ہیں۔ غالباً آپ نے بزم دوستہ میں پاکستان کے ایک لسنرز کلب ستلج کا ذکر کیا تھا، جس کے ممبران پابندی کے ساتھ سنڈے میٹنگ کرتے ہیں اور دوستان مختلف ریڈیو اسٹیشنوں کی نشریات کے بارے میں تبادلے خیال کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھی روش ہے اور اس سے سماج میں رابطے بڑھتے ہیں اور دوست احباب پابندی کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ایک دوسرے سے ملنا ملانا بہت ضروری ہے۔ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں، جن کو سن کر معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔
جی جناب، مرزا مشتاق علی صاحب لکھنؤ ہندوستان سے آپ نے یہ پیارا محبت بھرا خط ارسال کیا، لیکن باجی ان سے تھوڑا سا گلہ کر لیں یا نہیں؟
ارے کس بارے میں؟
کیونکہ بہت دنوں بعد انہوں نے جو ہے نا وہ خط لکھا ہے۔
اچھا اچھا۔
اور بہرحال پہلے پابندی کے ساتھ خط لکھا کرتے تھے، لیکن ایک عرصے بعد ان کا خط موصول ہوا۔ میں تو تھوڑا سا پریشان بھی ہو گیا تھا کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی طبیعت وبیعت تو خراب نہیں ہے، لیکن جب یہ خط موصول ہوا تو مجھے بڑا اچھا لگا، اور خدا کا شکر ادا کیا کہ مرزا مشتاق علی صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ خط تحریر فرمایا ہے، اور امید ہے کہ خیر خیریت سے ہوں گے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ اپنے محبت نامے میں جناب مشتاق صاحب نے جو ہے وہ تحریر فرمایا کہ پہلے مثلاً بیٹھکیں ہوا کرتی تھیں اور آپس میں بیٹھا کرتے تھے۔ میرے خیال سے یہ کرونا کے کچھ اثرات ہیں کہ جو ہمارے محلوں میں اور علاقوں میں جو ہیں وہ کرونا کے بعد پیش آئے ہیں، کہ لوگ تھوڑے سے ایک دوسرے سے جو ہیں وہ دور ہوتے چلے
بڑھتا چلا گیا ہے،
اور وہ چیز جو پہلے سے ایک اپنائیت تھی اور ایک ڈسکس اور آپس میں بیٹھنے کا ایک رواج تھا، گھروں میں آنے جانے کا ایک سلسلہ تھا، وہ میرے خیال سے کچھ تھوڑا بہت متاثر ہوا ہے۔ لیکن الحمدللہ جب سے یہ کرونا کی وبا کے اثرات جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں، دوبارہ وہ رونقیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ بحال ہوتی جا رہی ہیں، انشاءاللہ یہ وبا مکمل طور پر جو ہے وہ دنیا سے نابود ہوگی اور زندگی جو ہے وہ اپنی پرانی والی ڈگر پر واپس آئے گی۔ لیکن صحت و سلامتی اور حفظان صحت کے اصولوں کا حتمی طور پر خیال رکھنا ہوگا، تاکہ یہ وبائیں اور امراض جو ہیں وہ معاشرے میں دوبارہ پروان نہ چڑھیں۔ اس کے لیے انفرادی طور پر جو ہے وہ کوششیں کرنی ہوں گی۔ جناب مشتاق علی صاحب نے جو ہے وہ ستلج ریڈیو کلب کا بھی ذکر کیا، چونکہ ان کے یہاں سنڈے میٹنگ ہوتی ہے اور ہم اکثر و بیشتر جو ہے وہ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، جناب عبدالغفور قیصر صاحب کا اور ان کے کلب ممبران کا۔ اسی طریقے سے پاکستان کے دیگر جو لسنرز کلب ہیں، انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن جو ہے، وہ بھی جو ہے ورچوئل جو ہے کانفرنسیں منعقد کرتی رہی ہے، جبکہ کرونا کے ایام میں بھی انہوں نے جو ہے وہ سامعین کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھا، اور اس کا سہرا جو ہے جناب محمد ارشد قریشی کے سر جاتا ہے کہ جو نہایت ہی محنت کے ساتھ جو ہے وہ سامعین کو جوڑے ہوئے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جناب مرزا مشتاق علی صاحب، ریڈیو کی نشریات سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ریڈیو تہران کو جلدی جلدی خط لکھیں گے
انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو انشاءاللہ سلامت رکھے اور خوش رہیں انشاءاللہ جہاں بھی رہیں۔ ایک اور خط ہے، کیونکہ پروگرام میں ٹائم ہی نہیں رہے تو میں جلدی سے پڑھ دیتی ہوں۔ یہ خط ارسال کیا ہے چودھری امتیاز اون صاحب نے،
جی
صوبے پنجاب کے شہر ساہیوال سے انہوں نے یہ خط لکھا ہے، ہمیں بھیجوایا ہے، اور پروگرام بزم دوستہ انہوں نے سنا، انہیں بہت اچھا لگا، اور یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ بہن ناہید انوری کی بزم دوستہ میں آمد اچھا اقدام ہے، اور آگے چل کر لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام
نہایت ہی مفید ہے۔ امید ہے کہ پروگراموں کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا جائے گا۔ مزید لکھتے ہیں کہ میں پروگراموں کی کیا تعریف کروں، آپ کے ہر پروگرام خود ہی اپنی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے اس خط کا پروگرام بزم دوستاں میں ضرور شامل کیجیے گا۔
جی ہاں بالکل، ہم نے شامل کر لیا ہے، لیکن جناب چودھری امتیاز اون صاحب ساہیوال سے آپ نے یہ ہمیں ویسے جی مختصر پیغام تھا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ہے وہ دو چار موضوعات الگ الگ کر کے بھی جو ہے وہ لکھے تھے، تو میں نے ان سب کو جو ہے وہ
ایک ساتھ جو ہے وہ
جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ تو جناب چودھری امتیاز اون صاحب، انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ تفصیلی جامع خط ہمارے لیے ارسال کریں گے، اور بہن ناہید انوری کے حوالے سے ہم یہ عرض کرتے چلیں کہ بہرحال ان کی آمد جو ہے اس نے ہمارے بزم دوستاں پروگرام میں رونق بخشی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ ہم پورے طریقے سے جس طرح سے بزم دوستاں میں آتی ہیں محبتیں بکھیرتی ہیں، یہ محبتیں جاری ہو ساری رہیں گی۔
لیکن ایک شرط ہے یہاں،
جی جی جی،
انشاءاللہ کہ سامعین بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔
بالکل، سامعین ساتھ دے رہے ہیں، تو آپ کو جو ہے آپ یہ دیکھیے نا کہ تقریباً ہر دوسرے خط میں جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، اور دوسری یہ کہ جب ان سے ٹیلی فون پر، چونکہ اکثر سامعین ہمیں کال بھی کرتے ہیں، تو جب وہ کال کرتے ہیں تو آپ کا ذکر خیر بھی آتا ہے، تو ہم ان تمام سامعین کا جو ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے خیال سے اب جو ہے پروڈیوسر صاحب اشارے بھی کر رہے ہیں، کبھی سر اٹھا رہے ہیں، سر ہلا رہے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے۔ حسین تقوی
اور ناہید انوری کو اجازت دیجیے،
خدا حافظ۔
سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی ایک بار پھر حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین پروگرام میں حسب معمول ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے پروگرام میں نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ جامع جم آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر گروسی غیر پیشہ ورانہ اور سیاسی بیان بازی سے پرہیز کریں، ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے کے ترجمان نے خبردار کیا۔ العربی الجدید، لاطینی امریکہ میں ایران کی دو ایئر لائن کمپنیوں کی سرگرمیوں سے اسرائیل فکر مند۔ اور گلوبل ٹائمز، امریکی تسلط پسندی کے دوران روس اور چین اہم اقتصادی فورم میں ترقی کی نئی راہ پر۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ ہمشہری، ایرانی وزیر خارجہ کی عراقی ہم منصب سے گفتگو، غنڈہ گردی کا ہم طاقت سے جواب دیتے ہیں۔ روزنامہ ہمشہری اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ ایران اور عراق کے وزرائے خارجہ نے اپنی ٹیلی فونی گفتگو میں باہمی تعاون اور پابندیوں کے خاتمے پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایران سے حاجیوں کے حج کے لیے ہونے والے مذاکرات میں عراق کے کردار کی قدردانی کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ سعودی حکام کی کوششوں سے حج کے دوران ایرانی حاجیوں کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ انہوں نے تہران اور ریاض کے تعلقات کے بارے میں کہا کہ بغداد میں حالیہ مذاکرات کو ہم مثبت سمجھتے ہیں۔ روزنامہ القدس العربی، عربوں کو غائب کرنے کا بٹن۔ روزنامہ القدس العربی نے اس بارے میں لکھا ہے کہ کاش کوئی ایسا بٹن ہوتا جسے دبا کر عربوں کو یہاں سے غائب کر دیا جاتا۔ اسرائیل کے دینی امور کے نائب وزیر کی یہ خواہش مقبوضہ فلسطین کے غرب اردن کے ہائی اسکول کے بچوں کے سامنے محض ایک خواہش اور ان سے پوچھا گیا سوال نہیں ہے، بلکہ یہ عربوں کے نسلی تصفیے کے لیے انہیں ورغلانا اور اسرائیل کی نئی نسل کی رگوں میں عربوں سے نفرت کا زہر بھرنا ہے۔ اب چونکہ اس طرح کا کوئی بٹن نہیں ہے، اس لیے اسرائیل کے اس شدت پسند نائب وزیر کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ فلسطینی اپنی سرزمین چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ پاکستان: پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مجبوری میں بڑھائیں، اتحادی حکومت کے وزراء کی پریس کانفرنس۔ روزنامہ خبریں: عمران حکومت نے سوچی سمجھی سازشی حکمت عملی کے تحت ملک کی معیشت کو تباہ کیا، وزیر اطلاعات۔ اور ہندوستان ٹائمز: فوج میں بھرتی کے منصوبے اگنی پتھ کے خلاف، بہار میں تیسرے دن بھی احتجاج جاری، ٹرین جلائی گئی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ قومی آواز: توہین رسالت، نماز جمعہ کے پیش نظر یو پی میں حفاظت کے سخت انتظامات، الہ آباد چھاونی میں تبدیل۔ روزنامہ قومی آواز اس ضمن میں لکھتا ہے کہ یو پی کے کئی شہروں میں گزشتہ جمعے کو توہین رسالت کے خلاف ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے بعد آج نماز جمعہ کے پیش نظر ریاست بھر میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پی ایس سی کی 132 کمپنیاں حساس علاقوں میں تعینات کی گئی ہیں، ریپڈ ایکشن فورس کے 10 یونٹ بھی تعینات کیے گئے ہیں، ڈرون سے بھی ہر قدم پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ الہ آباد میں احتجاج پر قدغن لگانے کے لیے سیکورٹی دستوں نے اس بار خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ روزنامہ جنگ: بازاروں کی بجلی 7 بجے بند، کمرشل فیڈرز پر سپلائی رات 10 بجے تک معطل رہے گی۔ روزنامہ جنگ اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ بجلی کی بچت کے لیے حکومت نے بازاروں کی بجلی 7 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹیوب ویلز کے فیڈرز بھی 7 سے رات 11 بجے تک بند رہیں گے۔ 8000 میگا واٹ بجلی کی بچت ہوگی۔ وزارت پاور ڈویژن نے سمری تیار کر لی، منظوری اسی ہفتے متوقع ہے۔ حکومت نے بجلی بلوں میں ریلیف بھی ختم کر دی۔ وفاقی وزراء وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود، مشیر برائے امور کشمیر قمر الزماں قائرہ، وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے جمعرات کو پی آئی ڈی میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تاجروں سے کفایت شعاری کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں مارکیٹیں رات گئے کے بجائے 6 بجے بند ہو جاتی ہیں۔ اس دوران بتایا گیا کہ عمران حکومت کے معاہدے میں پیٹرول پر مزید ٹیکس شامل تھے۔ پاور ڈویژن کی سمری کے مطابق ملک بھر کے کمرشل فیڈرز کو 7 سے رات 10 بجے تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ارنا: افغانستان ایک نسل کے تاریخ ترین دور سے گزر رہا ہے۔ وائی جے سی: ایٹمی معاہدے کے تحت جو کیمرے لگائے گئے تھے انہیں ہم نے ہٹا دیا، ایٹمی انرجی کے قومی ادارے کے سربراہ۔ اور سانا نیوز ایجنسی: دہشت گردانہ جنگ اور ترکی اور امریکہ کے غاصبانہ قبضے سے شام میں معذور افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ میں شامی مندوب کا بیان۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔
عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان پروگراموں کو بغور سماعت فرماتے ہوئے فارسی زبان کو سیکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ پروگرام میں سنا تھا کہ محمد اور حمید نے مل کر ایک کیفے جانے کا پروگرام بنایا تھا، اب وہ کیفے میں پہنچ چکے ہیں۔ محمد متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ اس کیفے میں چند میز اور کرسیاں موجود ہیں، جبکہ ایک طرف کچھ تخت بھی ہیں کہ جن پر خوبصورت روایتی کپڑے کی چادریں بچھی ہوئی ہیں۔ ان تختوں کے قریب سے چھوٹی چھوٹی نالیوں میں صاف اور شفاف پانی بھی بہ رہا ہے۔ بعض لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جبکہ کچھ لوگ تخت پر تکیوں کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ محمد اور حمید بھی ایک تخت پر بیٹھ جاتے ہیں اور تکیوں سے ٹیک لگا لیتے ہیں۔ کیفے کے ایک طرف ایرانی گلوکار روایتی ایرانی موسیقی میں ستار بجا رہا ہے۔ ستار کی یہ آواز انتہائی دل نشین اور آرام بخش محسوس ہو رہی ہے، اور محمد پوری دلچسپی سے اس موسیقی کو سن رہا ہے۔ سامعین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ محمد اور حمید کے درمیان اس خوبصورت کیفے میں ہونے والی گفتگو سنیں، تو پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ لیکن آئیے پہلے اس گفتگو اور مکالمے کو سمجھنے کے لیے اس میں استعمال ہونے والے کچھ نئے اور مشکل الفاظ کو ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیے۔
چھ جالب،
کتنا پیارا، کتنا دلچسپ، کتنا پرکشش اور کیا خوب، یعنی چھ جالب کے معنی مختلف اوقات میں مختلف لیے جا سکتے ہیں۔
انجا،
یہاں یا اس مقام پر، اور بعض اوقات صرف اشارے کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔
زندے،
براہ راست یا لائیو۔
دارت،
موجود ہے۔
او،
وہ۔
آقا،
جناب۔
دوست من،
میرا دوست۔
آواز،
گانا یا گیت وغیرہ کے لیے لفظ آواز فارسی میں استعمال ہوتا ہے۔
آوازهای ایرانی،
ایرانی لوک گیت۔
او آواز می خواند،
وہ گانا گاتا ہے۔
اسم،
نام۔
چیست،
کیا ہے؟
صدا،
آواز۔
خیلی،
بہت۔
چای دارچینی،
دارچینی والی چائے۔
تو می خوری،
آپ کھائیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ فارسی میں پینے کے لیے بھی بعض اوقات خوردن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔
تو می خوری،
یعنی آپ پیئیں گے۔
من نمی دانم،
میں نہیں جانتا۔
من فکر می کنم،
میں سمجھتا ہوں۔
خوشمزه،
خوش ذائقہ۔
قوری،
کیتلی۔
من می گیرم،
میں لوں گا۔
دیزی،
جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، جس برتن میں ایران کی مخصوص غذا تیار کی جاتی ہے اسے عام طور پر دیزی کہتے ہیں۔ البتہ ایران کی روایتی غذا جو گوشت، ٹماٹر اور معمولاً سفید چنوں سے تیار کی جاتی ہے، اس کو بھی اصطلاح میں دیزی کہا جاتا ہے۔
پولو،
چاول، البتہ پکے ہوئے چاول۔
ما می خوریم،
ہم کھا رہے ہیں یا ہم کھاتے ہیں۔
ما نمی خوریم،
ہم نہیں کھاتے۔
ترشی،
اچار۔
نان،
روٹی۔
جالب،
دلچسپ، خوب یا اچھا۔ سامعین، اب آئیے محمد اور حمید کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہیں۔
چه جالب، اینجا موسیقی زنده دارد۔
کتنا اچھا ہے، یہاں پر براہ راست موسیقی کا پروگرام ہو رہا ہے، یعنی براہ راست سے مراد یہاں روبرو اسٹیج پر موسیقار آلات موسیقی سے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اسی کو یہاں پر عام طور پر زندہ موسیقی کہا جاتا ہے۔
بله، آن آقا دوست من است. آوازهای ایرانی می خواند.
ہاں، یہ صاحب میرے دوست ہیں اور ایران کے روایتی گیت گاتے ہیں۔
اسم آن ساز چیست؟
اس ساز کا نام کیا ہے؟
اسم آن ستار است۔ ستار یک ساز قدیمی ایران است۔
اس ساز کا نام ستار ہے اور یہ ایران کا ایک قدیمی ساز ہے۔
صدای این تار خیلی دلنشین است۔
اس ساز کی آواز بہت ہی دلنشین ہے۔ سامعین، ایک بار پھر محمد اور حمید کے درمیان آئیے، گفتگو کو غور سے سنتے ہیں، لیکن اس مرتبہ ترجمے کے بغیر۔
چه جالب، اینجا موسیقی زنده دارد.
بله، آن آقا دوست من است. آوازهای ایرانی میخواند.
اسم آن ساز چیست؟
اسم آن ستار است. ستار یک ساز قدیمی ایرانی است.
صدای این تار خیلی دلنشین است.
سامعین، محمد اور حمید کچھ دیر تک ایران کی روایتی موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس کے بعد حمید گفتگو شروع کر دیتا ہے۔
چای دارچینی میخوری؟
دارچینی والا قہوہ پیو گے؟ البتہ سامعین، یہاں ایک وضاحت کر دیں کہ ایران میں ہمیشہ دودھ کے بغیر چائے استعمال کی جاتی ہے، کہ جسے اردو میں ہم قہوہ کہتے ہیں، اور یہ قہوہ یا وہی چائے جسے فارسی میں چائے کہا جاتا ہے، مختلف ذائقوں کے ساتھ ایران کے روایتی ہوٹلوں میں دستیاب ہے۔
نمیدانم، خوشمزه است؟
نہیں معلوم، کیا مزیدار ہے؟
بله، من یک قوری چای دارچینی میگیرم با دو تا دیزی۔
ہاں، میں ایک دارچینی والے قہوے کی کیتلی اور دو عدد ایران کی روایتی کھانے یعنی دیزی منگوا رہا ہوں۔
دیزی را با پلو میخوریم؟
دیزی کو ہم چاولوں کے ساتھ کھائیں گے؟
نه، دیزی را با پلو نمیخوریم. ما دیزی را با سبزی، پیاز، ترشی و نان میخوریم.
نہیں، ہم لوگ اس کھانے کو چاولوں کے ساتھ نہیں کھاتے، بلکہ سالاد، پیاز، اچار اور روٹی کے ہمراہ یہ کھانا کھاتے ہیں۔
جالب است،
کتنا اچھا ہے۔ سامعین، ایک بار پھر محمد اور حمید کی درمیان ہونے والی گفتگو کو سماعت فرمائیے، لیکن ترجمے کے بغیر۔
چای دارچینی میخوری؟
نمیدانم، خوشمزه است؟
بله، من یک قوری چای دارچینی میگیرم با دو تا دیزی.
دیزی رو با پلو میخوریم؟
نه، دیزی رو با پلو نمیخوریم. ما دیزی رو با سبزی و پیاز و ترشی و نان میخوریم.
جالب است.
سامین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام گھر اور گھرانہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
گھر اور گھرانہ۔
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں. اب باد سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں والدین اور بچوں کے باہمی رابطے کی اہمیت پر گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. سامعین، آج اکثر گھرانوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر ہم زیادہ پیسہ کمائیں گے تو زیادہ دولت کی وجہ سے گھر میں آرام و سکون میسر ہوگا. حقیقت میں اس طرح نہیں، کیونکہ جب کوئی کمائی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے اسے زیادہ وقت بھی صرف کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ کام یا تجارت یا اپنے کسی پیشے پر زیادہ وقت صرف کریں گے تو خاندان اور بچوں کے لیے وقت کم رہ جائے گا. کیا میرو محبت کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے؟ کیا بچوں پر زیادہ خرچ کر کے ان کی محبت لی جا سکتی ہے؟ ماہرین اس کو سختی سے مسترد کرتے ہیں. نفسیاتی ماہرین کی متفقہ رائے ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کو متوسط آمدنی میں زیادہ وقت دیں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ زیادہ کما رہے ہیں لیکن بچے آپ کی مہر و محبت سے دور اپنی اپنی انفرادی زندگی گزار رہے ہیں. دوسری طرف ماہرین اقتصادیات کا یہ کہنا ہے کہ جب آمدن بڑھتی ہے تو خرچ بھی ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بعض اوقات زیادہ آمدنی کی خواہش میں خرچ بڑھ جاتا ہے جسے بعد میں کنٹرول کرنا دشوار ہو جاتا ہے. بچوں سے زیادہ ماؤں اور بیویوں کو اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ اپنے شوہر سے زیادہ آمدن کی فرمائش کر کے اسے گھر اور گھرانے سے دور نہ کریں. جس طرح آمدن اور خرچ میں توازن ہونا چاہیے، اسی طرح ملازمت اور گھرانے پر توجہ کے حوالے سے بھی ملازمت پیشہ افراد کو توازن رکھنا چاہیے. یہ وہ نقطہ ہے جس پر اسلام میں بھی تاکید کی گئی ہے. اسلامی تعلیمات میں رزق کی تلاش اور اس کے لیے انجام دی گئی کوشش اور محنت کو راہ خدا میں جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے. البتہ اس کے ساتھ اس بات کی بھی تلقین کی جاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں نظم پیدا کرے اور ملازمت، آرام، تفریح اور خاندان کے لیے وقت کو سامنے رکھ کر اپنے روز مرہ کے ٹائم ٹیبل کو منظم کرے. اگر ان تمام امور میں توازن ہوگا تو گھر اور گھرانے میں آرام و سکون بھی میسر آئے گا اور بچوں اور والدین کے درمیان عطوفت، پیار اور مہر و محبت میں بھی اضافہ ہوگا. سامعین، پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے چند نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. خاندان ایک چھوٹا معاشرتی یونٹ یا اکائی ہے جو شادی سے شروع ہوتی ہے. اس یونٹ میں بچے کی پیدائش کے بعد مزید استحکام آ جاتا ہے. انسان نے اپنی زندگی کے آغاز سے ہی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کو زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ اور روش قرار دیا ہے. انسان اپنی تاریخ میں خاندانی زندگی پر ہمیشہ کاربند رہا ہے. اس طرز زندگی کو انسانی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت قرار دیا گیا ہے اور اس کی کئی دیگر بھی خصوصیات و صفات بیان کی جا چکی ہیں. خاندانی زندگی عورت اور مرد دونوں کو پریشانی اور بے مقصد زندگی سے نجات دلاتی ہے. عورت اور مرد دونوں بچوں کی پیدائش کے بعد ایک نئی زندگی کا احساس کرتے ہیں جس میں انس، مودت، لذت، عطوفت اور مہر و محبت نمایاں ہوتی ہے. بچوں کی پیدائش کے بعد والدین کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ اگلے مرحلے میں بچوں کی تربیت میں مشغول ہو جاتے ہیں. بچے ان کا بہترین سرمایہ ہوتے ہیں. وہ ان کی صحیح اور سالم تربیت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ معاشرے کو ایک مفید اور بہترین یادگار دے کر جائیں. بلا شبہ بچوں سے محبت اور ان کی تربیت میں خداوند عالم نے ایک لذت اور لطف پنہا کر رکھا ہے. سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بچوں کی تربیت میں والدین کے کردار پر گفتگو کی تھی. تربیت میں ایک اہم مسئلہ بچے اور والدین کے درمیان رویہ اور برتاؤ بھی ہے. آج کے پروگرام میں اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ والدین کا اپنے بچوں سے تربیت کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح کا برتاؤ اور سلوک ہونا چاہیے. قابل غور نقطہ یہ ہے کہ گھرانے کا ہر فرد ایک ٹیم کے ممبر کی طرح ہوتا ہے. کسی بھی ٹیم کی کامیابی کے لیے ٹیم کے تمام ممبران کا قوی اور سالم ہونا ضروری ہے، لہذا ٹیم کا کوچ تمام کھلاڑیوں پر بھرپور توجہ دیتا ہے۔ ٹیم کے ہر فرد کا قوی ہونا بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے درمیان ٹیم ورک یعنی باہمی مشارکت اور تعاون بھی کامیابی کے لیے کلید کی حیثیت رکھتا ہے۔ والدین اور بچوں کے درمیان رابطہ اور تعلق اس نوعیت کا ہونا چاہیے کہ سب پر مساوی توجہ ہو اور سب کو برابر اہمیت دی جائے، نیز صلاحیتوں کو آشکار کرتے ہوئے ان کو مزید نکھارا جائے۔ ایک بہترین گھرانے کی ایک صفت اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مل جل کر باہمی تعاون سے زندگی کے پہیے کو آگے کی طرف حرکت دیتے ہیں۔ والدین اور بچوں کے درمیان ایک موضوع بچوں کی فرمائشوں اور مطالبوں کو پورا کرنا ہے۔ تربیت کے حوالے سے یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ بچے کی ہر فرمائش کو پورا کرنا یا کسی ایک بھی مطالبے کو نہ ماننا منطقی نہیں ہوتا۔ والدین کو غور و خوض کے بعد ترجیحات طے کر کے بچوں کی فرمائشوں کو پورا کرنا چاہیے۔ بچے اپنے والدین سے ہر فرمائش اور مطالبے کو منوانے کے لیے مختلف طرح کے حربے اور طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں والدین کو ایک منطقی اور خرد مندانہ لیکن دوستانہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ والدین نے اگر پہلے مرحلے میں ہی محبت و الفت کی وجہ سے بچے کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا شروع کر دیا اور ان کی جائز و ناجائز ہر فرمائش کو پورا کرنا شروع کر دیا تو یہ سلسلہ کہیں رکنے والا نہیں، اور زندگی کے بعض مراحل میں تو بچے اپنے والدین سے ایسی فرمائش کرنے لگتے ہیں جو والدین کے بس میں ہی نہیں ہوتی۔ ماہرین نفسیات کے مطابق بچوں کی بے جا توقعات بعض خاندانوں کے لیے سب سے بڑے مسئلے میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تب بھی نقصان، اور اس کو اگر مکمل نظر انداز کر دیا جائے تب بھی ذہنی کرب اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ پس بچپن میں ہی بچے کو منطقی بات ماننے اور غیر منطقی فرمائش سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف اس بات کی بھی مکمل احتیاط کرنی چاہیے کہ بچے والدین سے مایوس نہ ہو جائیں اور ان کی یہ ناامیدی ان کی خوشیوں اور نشاط کو کم یا ختم نہ کر دے۔ بچوں کو اس بات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی فرمائش اور مطالبے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ صلاحیتوں اور امور کی انجام دہی میں اپنے بچوں کا دوسروں کے بچوں سے ہرگز ایسا موازنہ نہیں کرنا چاہیے جس سے بچے کے اندر احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ بچے کی عزت نفس اور خود اعتمادی کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ بچے کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ اس کے اندر بہترین صلاحیتیں موجود ہیں، لہذا اس سے صحیح استفادہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے والدین کا بچوں سے قریبی رابطہ انتہائی ضروری ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں بچے کو آگے بڑھنے اور بڑے بڑے کام کرنے کا حوصلہ دینا چاہیے۔ والدین کو بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر پیار کر کے اسے تھپتھپا کر گویا جسمانی لمس سے اس میں حوصلہ اور جرت پیدا کرنی چاہیے۔ اس کی طرف دیکھ کر اسے پیار بھری نگاہوں سے مخاطب کر کے اس کی پوشیدہ صلاحیتوں کا ذکر کر کے اس میں عزم و حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ والدین کو بچپن میں اپنی اولاد کو بغل میں اٹھانا چاہیے، گود میں بٹھا کر گفتگو کرنی چاہیے، بچے کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ وہ ماں یا باپ کی گود میں محفوظ ہے اور ہر طرح کی پریشانی میں والدین اس کے پاس موجود ہیں۔ بچے کو کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہیے۔ والدین جب اپنے بچے کو گود میں بٹھاتے ہیں یا سینے سے لگاتے ہیں تو بچوں کو ایک قلبی سکون ملتا ہے، وہ اپنے آپ کو انتہائی محفوظ سمجھتے ہیں اور والدین سے ان کی مہر و محبت میں مزید اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچوں کو والدین کے بدن کے لمس کا احساس بہت عزیز ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بچے اپنے والدین سے گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن بدن کے لمس سے انہیں وہی سکون مل جاتا ہے جو والدین سے بات کرنے میں ملتا ہے۔ بچہ اس سے ایک نئی توانائی اور انرجی حاصل کرتا ہے۔ والدین کو بچوں کی گفتگو اور بات چیت کو غور سے سننا چاہیے۔ بچے اپنی گفتگو سے والدین کی توجہ حاصل کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ لہذا والدین کو بعض اوقات صرف بچوں کی بات چیت کو سننے تک اپنے آپ کو محدود کرنا چاہیے اور ایک اچھے سامع کے طور پر ان کی باتوں پر بھرپور توجہ دینا چاہیے۔ بات چیت سے بچے اپنے آپ کو والدین کے انتہائی قریب تصور کرنے لگتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ خیال تقویت پکڑنا شروع کر دیتا ہے کہ والدین ان کو درک کر رہے ہیں، ان کی باتوں پر توجہ دے رہے ہیں۔ وہ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ والدین کے لیے اہم اور قابل توجہ فرد ہیں۔ بچے جب اس بات کو درک کر لیں اور انہیں یقین ہو جائے کہ وہ والدین کے لیے اہمیت کے حامل ہیں اور معاشرے میں ان کی حیثیت اور مقام بھی ہے، تو ان کے اعتماد میں حد درجہ اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھرانے اور معاشرے کے لیے ایک مفید شہری بن کر سامنے آتے ہیں۔ اس طرح کے خاندانوں میں پرورش پانے والے بچوں میں بڑے ہو کر خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے اور دوسروں کے ساتھ مل جل کر یعنی ٹیم ورک کی صورت میں ان کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے بچے خاندان کے اندر بھی مفید اور سب سے تعاون کرنے والے اور دوسروں کا خیال رکھنے والے فرد بن جاتے ہیں اور خاندان سے باہر بھی دوسروں کے ساتھ تعاون اور مل جل کر کام کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ خاندان میں بچے کی خود اعتمادی میں اضافے اور اس کو شخصیت دینے کے لیے ضروری ہے کہ اسے وقتاً فوقتاً شاباش دی جائے، اس کی مختلف امور میں قدردانی کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، بچے کے معمولی سے اچھے کام پر اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ اس میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اور اعتماد پیدا ہو۔ بار بار ٹوکنے یا حوصلہ افزائی نہ کرنے سے بچے کی صلاحیتیں نکھر نہیں سکتی۔ بچے کو ابتدائی عمر میں ہی چھوٹی بڑی مہارتیں بھی سکھائی جائیں اور جب بچہ سیکھ جائے اور اس کو انجام دینے کی جب کوشش کرے تو اس کی بھرپور تائید اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ بچوں میں مثبت انداز فکر پیدا کرنا والدین کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ مثبت انداز فکر کا حامل بچہ مستقبل میں معاشرے کے لیے صالح اور مفید واقع ہوتا ہے۔
Oh,